حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ عالمین، ابی القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار امام کے موضوع پر یہ گفتگو جاری ہے. اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری امام کا انتظار ہے. خود حضور نے فرمایا، میری امت کا سب سے افضل اعمال انتظار فرج امام. انتظار صرف بیٹھ کر منتظر ہونا نہیں، خود حضور فرماتے اعمال، پتہ چلتا ہے انتظار کا تعلق عمل سے. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے اعمال کے درمیان سب سے افضل عمل انتظار امام زمانہ ہے. کل آپ کی خدمت میں انتظار کے حوالے سے عرض کے، بعض اوقات بہت سے انتظار کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں نجات دینے والی ہستی کے، لیکن ان کے انتظار معیار کے مطابق نہیں ہے، نصاب کے مطابق نہیں ہے، نصاب سے کمتر ہے. جس طرح سے طالب علم تیاری کرتا ہے امتحان کے لیے، کچھ اتنے تیار ہو جاتے ہیں اور اتنی تیاری کرتے ہیں کہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، کچھ اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں، کچھ بہت کم تیاری کرتے ہیں یا تیاری ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے انتظار کے حوالے سے سب کے انتظار یکساں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہودی جو منتظر حضرت موسیٰ تھے، منتظر تھے لیکن امتحان انتظار میں کامیاب نہ ہو سکے. حضرت طالوت کی حکومت کے منتظر افراد کامیاب نہ ہو سکے. پیغمبر خدا کے منتظر یہودی اپنے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے. وہ مشرکین جو منتظر نہیں تھے انہوں نے ایمان لے آیا، اور یہودی جو منتظر تھے وہ کافر ہو گئے. اور پھر تاریخ اسلام میں علی کے انتظار کرنے والے اپنے انتظار میں کامیاب نہ ہو سکے، حسین کے انتظار کرنے والے اپنے انتظار میں کامیاب نہ ہو سکے. یہ منتظر تھے لیکن انتظار نصاب کے برابر نہیں تھا. دل حسین کے ساتھ تھا لیکن تلوار دل کے مطابق نہیں چل رہی تھی، دل اور عمل میں ہم آہنگی نہیں تھی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ خود مولا بیان فرماتے ہیں. اہل کوفہ جنہوں نے انتہائی زور سے، التماس سے، خواہش سے مولا کو اقتدار پلایا تھا، مصر والے، کوفہ والے اور بصرہ والے، اور پھر مدینہ والوں نے یہ اقدام کیا تھا جب مولا کوفہ میں تھے, اور کوفہ اس وقت کا سب سے اہم شہر. اہل کوفہ سے خطاب کر کے فرماتے, لیس امری و امرکم واحدا انتم تریدوننی لانفسکم, انا اریدکم للہ و انتم تریدوننی لانفسکم. میری بات اور آپ کی بات ایک جیسی نہیں ہے. میں تم کو چاہتا ہوں خدا کے لیے, تم مجھ کو چاہتے ہو اپنے مفادات کے لیے. یعنی تمہارا مقصد کچھ اور, میرا مقصد کچھ اور. میں نے خلافت قبول کی ہے تاکہ تم کو خدا تک پہنچاؤں, لیکن تم نے مجھے خلافت دی ہے تاکہ تم کو دنیا تک پہنچا دوں. اگر دو مسافر کے منزل ایک نہ ہو, خواہ نہ خواہ کسی مرحلے پر یہ دو مسافر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. دو مسافر اس وقت ساتھ رہیں گے جب دونوں کے منزل ایک ہو. اس معنوی سفر میں, نفسانی سفر میں, روحانی سفر میں, انسانی سفر میں, جو انسان کی روح سفر کر رہا ہے پیدائش کے بعد سے قدم بہ قدم سفر کر رہا ہے, اس سفر میں یا خدا سے قرب حاصل کر رہا ہے یا شیطان سے, یا خدا کے رحمت سے نزدیک ہو رہا ہے یا خدا کے غضب سے, یا خدا کی جنت سے نزدیک ہو رہا ہے یا خدا کی جہنم سے, اس سفر میں جو ہم سفر ہوتے ہیں, جو خدا کے قرب چاہتے ہیں, خوشنودی چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, وہ ہم سفر ہے. اگر ایک جہنم چاہتا ہے, ایک جنت, ایک حیوانیت کی ترقی چاہتا ہے, ایک انسانیت کی, ایک اقدار کی ترقی چاہتا ہے, ایک پستیوں کی, ایک جنت کو چاہتا ہے, ایک دنیا کو, یہ دونوں ہم سفر نہیں ہو سکتے. راز یہی مولا نے فرمایا, لیس امری و امرکم واحدا, میری بات تمہاری بات ایک نہیں ہے. تم مجھ کو اپنے لیے چاہتے ہو, میں تم کو خدا کے لیے چاہتا ہوں. میرا منزل خدا ہے, تمہارا منزل تمہارے دنیاوی مفادات. خود مولا سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں یہی فرمایا, الناس حبیب الدنیا والدین لعق علی السنتهم, لوگ دنیا کے بندے ہیں, خدا کے بندے نہیں ہیں, دنیا کے بندے ہیں. دین زبان کے حد تک ہے, فإذا محصوا بالبلاء, عام حالات میں تو دین و دنیا میں ٹکراؤ نہیں ہے. آپ فرض کریں 99% حالات میں شاید دین و دنیا میں ٹکراؤ نہ ہو, 99% میں احتمال دیتا ہوں. آپ دیکھیے, مسجد جائیں گے, نماز پڑھیں گے, امام بارگاہ میں آئیں گے, مجلس سنیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, پھر اپنی نوکری بھی کریں گے, اپنی زندگی بھی کریں گے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کچھ خاص حالات میں دین ایک بات کرتا ہے, دنیوی مفادات کوئی اور بات کرتی ہے, وہاں پر ٹکراؤ. عمر سعد کو رئی کی حکومت ملی, ابن زیاد نے کہا تم یا جاؤ حسین کے ساتھ جنگ کرو, پھر تمہیں رئی کی حکومت دیں گے, یا رئی کی حکومت سے محروم. آج ٹکراؤ ہوا, عمر سعد مسجد کا کبوتر کہلاتا تھا, اس حد تک مسجد میں نماز پڑھتا تھا. دیکھیے, اصل چیز عبودیت ہے, عبادت عبودیت تک پہنچنے کے لیے ہے. شیطان نے سب سے زیادہ عبادت کی ہے, لیکن عبودیت نہیں تھی, یعنی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, یہ صفت نہیں آئی تھی. عبادت اس لیے ہے تاکہ آپ روح ہے بندگی تک پہنچ جائے. عبادت ایک قسم کی ٹریننگ ہے, تربیت ہے, تاکہ روح ہے بندگی تک پہنچ جائے. اگر نہ پہنچے پھر عبادت اپنے مقصد کو حاصل نہیں کیا ہے. عمر سعد کی داستان وہی شیطان کی داستان تھی, عبادت بہت کی لیکن روح بندگی تک نہیں پہنچ سکا. تو آپ دیکھ رہے, یہاں پر جب ٹکراؤ ہوا, اس نے دنیا کو انتخاب کیا, آخرت کو چھوڑ دیا. یہی ہے کہ منزل جب مختلف ہو, بس حقیقی منتظر وہ ہے جو اپنے منتظر کے ساتھ ہم مقصد ہو, ہم ہدف ہو. جس منزل کی طرف اس کا منتظر جاتا ہے, اس منزل کی طرف یہ بھی جا رہا ہو, اس وقت انتظار کرنے والا کبھی اس ہستی کو تنہا نہیں چھوڑے گا جس ہستی کے انتظار میں تھا. دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا منزل ایک ہے. اسی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آخر دم تک حسین کے ساتھ لیا، کچھ لوگوں نے ساتھ نہیں لیا. فرق یہی تھا، فرق اسی میں تھا. اب آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں کس قسم کے لوگ تھے. خود امام زمانہ کے طرف سے جو روایت آئی ہے، امام کے نائب خاص نے یہ دعا نقل کیا ہے، دعائے افتتاح، اس میں فرماتا ہے اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله. خدایا ہمیں امام کی حکومت کی تمنا ہے، ہم رغبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں اس شریف اور بزرگوار اور باشرافت حکومت کو جس میں اسلام کی عزت ہوگی، اہل اسلام کی عزت ہوگی، منافق اور نفاق کی ذلت ہوگی. وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك، اس حکومت میں ہمیں داعی بناؤ. خدایا اس حکومت، امام زمانے کی حکومت میں بیٹھ کر صرف امام کی زیارت کرنا نہیں چاہتا ہے، امام ایسے شیعہ کو نہیں چاہتا ہے، ہم مقصد شیعہ کو چاہتا ہے، اس میں بھی ہم لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف لائے. والقاد الى سبيلك، لوگوں کو دعوت دے تیری اطاعت کی طرف اور لوگوں کی رہبری کرے. صرف زبانی دعوت نہ دے، زبانی دعوت اہم ہے لیکن ساتھ عملاً قیادت کرے، لوگوں کو تجھ تک پہنچائے. کیونکہ اصل خدا ہے، معصومین مظہر صفات الہی ہے، نمائندہ خدا ہے. اس لیے آپ خود دیکھتے ہیں، آپ جو زیارت کرتے ہیں امام زمانے کے لیے، فرماتے ہیں عجل فرجہ وسہل مخرجہ واجعلنا فیہا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، من المستشهدين، من المستشهدين مع، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کے سامنے شہید ہو جائے. سوال تھا بھی، آپ کی تو تمنا ہونا چاہیے کہ امام کی زیارت کرتے رہے، تو شہادت کی کیوں تمنا کرتے ہیں؟ اصل وہ مقصد جس کے لیے اہل بیت اپنے خون دیتے ہیں، اسی مقصد کی تمنا سب کے ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین پیغمبر کے کتنے عاشق تھے، اور پیغمبر سے افضل کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں ہے. لیکن وہاں پر بھی مولا جنگ احد میں سخت جراحات آپ نے برداشت کیا. فرمایا یا رسول اللہ شہادت کی تمنا تھی، نہیں فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی آپ کی زیارت کرتا رہوں، کیونکہ شہادت سے خدا کی زیارت ہو جاتی ہے، شہادت سے خدا کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. حدیث میں ہے شہید ہر صبح و شام خدا کی زیارت کرتا ہے، وہ زیارت جس کی تمنا ہر نبی اور وصی کرتا ہے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے اس زیارت کی حقیقت کیا ہے، خدا جسم تو نہیں رکھتا ہے آنکھوں سے دیکھ سکے، لیکن زیارت حقیقت میں روحانی ہے. حقیقت میں دو روح کا تعلق کو ملاقات کہتے ہیں. آپ فون پر بات کر رہے تھے، کہتے ہیں میرے اس کے ساتھ فون کے ذریعے رابطہ برقرار ہوا. اگر سو رہے عالم خواب میں دونوں ٹچ بھی کرے، کہتے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. جسموں کی ملاقات کو ملاقات نہیں کہتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدف خدا ہے، جو خدا معصومین کا ہدف ہے، وہی منتظرین کے بھی ہدف ہونا چاہیے. اب ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام کب آئیں گے؟ اس کا مختصر اور یقینی جواب یہ ہے، امام حکم خدا کے منتظر ہے. جس وقت خدا حکم دے گا، امام پر الہام ہوتا ہے، وحی نہیں ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے. جس وقت خدا حکم دے گا اس وقت امام ظہور فرمائیں گے. لیکن ہماری روایات اسی لیے حکم ہے روایات میں کہ وہ لوگ جو ٹائم معین کرتے ہیں، تاریخ مقرر کرتے ہیں، 10 سال کے اندر، 20 سال کے اندر، 30 سال کے اندر کوئی تاریخ مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ کذب الوقاتون، وقت معین کرنے والے ظہور کے لیے وہ جھوٹے لوگ، منع کیا ہے۔ کچھ آثار دیکھنے سے آدمی امید کر سکتا ہے، آثار ظہور نظر آنے سے امید کر سکتا ہے، لیکن تاریخ معین نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے ہم اپنی موت کی تاریخ معین نہیں کر سکتے، ایک منٹ بعد ممکن ہے، ایک منٹ بعد نہ ہو، ایک ابھی ہو، قیامت کی تاریخ معین نہیں کر سکتے، اسی طرح سے امام کے ظہور کی تاریخ بھی معین نہیں کر سکتے۔ یہ لیکن روایات میں چند اشارے ملتے ہیں کہ امام کب ظاہر ہوں گے، تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ قوانین کی بات کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح سے احادیث نے فرمایا، یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بعض روایات میں بعدما ملئت ظلما وجورا، ظلم جور سے زمین بھر جانے کے بعد، یا جس طرح سے ظلم جور سے زمین بھری ہوئی ہے، اس وقت امام اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ بس کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ امام اس وقت آئیں گے جب زمین ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی، اور اسی طرح سے بہت سی روایات میں یہ ہے کہ امام اس وقت تشریف لائیں گے جب 313 انصار تیار ہو جائے، اور بعض روایات میں فرمایا کہ پہلی آواز پر 313، پھر بعد میں 10,000 نفری، اور اس طرح سے یہ تیار ہو جائے تو امام ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے روایات میں ہے کہ جو معجزہ امام زمان کو خدا عطا کرتا ہے، روایات کچھ اس طرح کی ہے کہ امام کے زمانے میں مشرق والا مومن، مشرق میں رہنے والا مومن مغرب میں رہنے والا مومن کو دیکھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، ہر مومن امام سے گفتگو کر سکتا ہے، امام بادل پر سوار ہو کر، ہوا پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ سفر کریں گے۔ خلاصہ اس قسم کی روایتیں ہیں۔ اب ان روایتوں نے یہ نہیں کہا یہ معجزہ ہے یا معجزہ نہیں ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے ان روایتوں کے اشارہ سائنسی ترقی کی طرف ہو کہ امام اس وقت تشریف لائیں گے کہ بشریت نے سائنس کے میدان میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ سارے وسائل تیار ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اتنی سائنسی ترقی کی ضرورت ہے، ورنہ پوری دنیا میں حکومت کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں معجزہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام حالات کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی یہ مغرب والے کہتے ہیں دنیا کو ایک گاؤں میں ہم نے بدل دیا ہے، اس گاؤں کا سرپرست ہم ہیں، ہماری سوچ، ہماری ڈیموکریسی، ہماری حقوق، ہماری ثقافت، ہمارے رہن سہن سب پوری دنیا والوں کو چاہیے اپنائے، اگر ہماری ثقافت کو نہیں اپنایا وہ وحشی ہے، وہ پسماندہ لوگ ہیں، اگر ہمارے حقوق کو نہیں مانا تو وہ حقوق بشر کے مخالف ہے، اگر ہماری سیاست کو نہیں مانا وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، استبداد ہے۔ خلاصا آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے سائنسی ترقی کی ضرورت ہے، اسی لیے امریکہ کہتا تھا پوری دنیا میں ہماری حکومت ہونا چاہیے، نیو ورلڈ آرڈر میں کیا تھا، یعنی پوری دنیا پر ہماری بات چلے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ آپ خود دیکھ رہے کیا نتیجہ ملا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کیا ایسے معجزات کے انتظار میں، اور یقیناً روایات سے ثابت ہے جو معجزات امام زمانہ کو خدا عطا فرماتا ہے زیادہ ہے، تو کیا امام معجزات کے انتظار میں ہے یا ظلم زیادہ ہونے کے انتظار میں ہے یا 313 10,000 نفری تیار ہونے کے انتظار میں ہے؟ لیکن اگر دیکھا جائے ظلم تو قدیم زمانے سے دنیا ظلم سے بری ہوئی تھی، فرزند پیغمبر، خود امام فرزند پیغمبر 5 سال کے تھے کہ دشمن نے آپ کو برداشت نہیں کیا, کئی بار آپ کی دولت سرا پر حملہ کیا. یہ الگ تھا اعجاز امامت سے, ان کی نگاہوں کے سامنے سے باہر نکل گئے اور سپاہیوں نے نہیں دیکھا, دوسرے دو لوگوں نے دیکھا. سپاہی ڈھونڈنے لگے تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کے سامنے سے نکل گئے. تو یہ الگ مسئلہ, دیکھیے 5 سال کے امام کو برداشت نہیں, کہ تاریخ بشریت گواہ ہے کہ ظلم ہر جگہ ظلم ہی ظلم رہا. دوسرا 313 10,000 نفری تیار ہے یا نہیں ہے, بظاہر لاکھوں کے تعداد میں شیعیان اہل بیت تیار, لاکھوں کیا کروڑوں کے تعداد میں. امام کے ایک شاگرد, امام کے نائب, امام خمینی کے حکم پر کتنے لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ابھی لبنان میں دیکھیے, عراق میں دیکھیے, عتبات کی حفاظت کے لیے, مقدس مقامات کے حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. تو ایسے جان نثار محبان کی کمی نہیں ہے. معجزات کے حوالے سے تو یقیناً معجزات کے ذریعے مسئلہ حل ہو تو خدا کی ذات میں اور امام کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے, ولایت تکوینی کے حامل ہے. لیکن یہ کلیئر ہے صرف معجزہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. معجزہ کے ذریعے کرنا یعنی زبردستی کرنا, انسانوں سے امتحان لینا مقصد ہے. اگر معجزہ کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہوتا تو حضرت آدم خود کرتا, پیغمبر خدا کرتا, علی امیر مومنین کرتا. یہاں سے پتہ چلتا ہے انسانوں کو دین کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے معجزہ سے کام لیتے ہیں, لیکن لوگوں کو زبردستی کر کے رائے حق پر چلانے کے لیے معجزہ سے کام نہیں لیتے ہیں. یہ الگ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. زبردستی کر کے انسان انسان نہیں بن سکتا. انسان علم و معرفت و رضا و رغبت و قصد قربت و خلوص کے ساتھ رائے حق کو اپنائے تو انسان بنتا ہے. اس کے علاوہ زبردستی کر کے کسی کو راہ راست پر لائیں گے تو انسان نہیں بنتا ہے. تو معجزہ کر کے زبردستی کر کے انسان کو راہ راست پر لانا مد نظر نہیں ہے. اسی طرح سے ظلم اس وقت سے تھی, اس وقت سے ظلم کی کثرت شدت آپ خود دیکھتے ہیں. تو امام کے زمانے میں کیا زیادہ ظلم ہوگا؟ لیکن ایک فرق ضرور ہوگا, وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کس چیز کو ظلم سمجھتے ہیں. اگر کوئی آ کر کسی کو مارے, قتل کر دے, پٹائی کرے, جیل میں ڈال دے, کہتے ظلم ہوا. بے گناہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا, بے گناہ قتل کر دیا, بے گناہ کوڑے مارا, یا کسی کا مال چھین لیا, کہتے ظلم ہوا. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کسی چیز کو ظلم نہیں سمجھتے. اب یہ مغرب والوں کی ثقافت آ گئی تھوڑا سا سامنے, تو دنیا والے کہتے ہیں اگر آزادی چھن گئی وہ بھی ظلم ہے. اور کم و بیش مغرب کی ثقافت میں کی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں آزادی اگر چھن جائے وہ بھی ظلم ہے. حقیقت ہے یہ, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, چھن جائے تو وہ بھی ظلم ہے. امن و امان نہ رہے وہ بھی ظلم ہے. بقیہ کو ظلم نہیں سمجھتے. امن و امان نہ رہے اس کو ظلم کب سمجھتے ہیں؟ جب یہ امن و امان چھن جائے. حضور نے یہ فرمایا صحت اور امنیت وہ نعمتیں ہیں جن کے چھن جانے کے بعد انسان ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے. باقی چیزوں کو ظلم نہیں سمجھتے. فرض کیجیے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کہتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. لیکن بہت سے مشرکین ہوتے ہیں ہم ان کو ظالم نہیں سمجھتے ہیں. لوگ شرک کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, شرک کی تبلیغ کرتے ہیں, شرک کی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم اس کو ظلم, قرآن کہتا ہے ظلم ہے, ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے. اسلامی معاشرے کی بات کرتا ہوں, ہم قرآن کے انکار کرنے والے تو نہیں ہیں. خود اسلامی معاشرہ نہ مشرک کو ظالم سمجھتا ہے نہ شرک کی تبلیغات کو ظلم سمجھتے ہیں، اخلاق اقدار نابود ہو رہے ہیں اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتا، عفت اور پاک دامنی ختم ہو رہی ہے اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتا. لیکن اگر انسانی معاشرت ترقی کرے اس مرحلے تک پہنچ جائے گا جس طرح سے 500 سال پہلے کے لوگ آزادی چھیننے کو ظلم نہیں سمجھتے تھے، ابھی ظلم سمجھتے ہیں. اگر بشر کی معرفت اور بصیرت بڑھ جائے تو روحانی نعمتوں سے محرومیت کو سمجھے گا، ابھی صرف مادی نعمتوں سے محرومیت کو ظلم سمجھتے ہیں. دین سے محرومیت، اخلاق سے محرومیت، اقدار سے محرومیت، عفت اور پاک دامنی سے محرومیت، پیغمبر سے محرومیت، خدا سے محرومیت، امام سے محرومیت کو ظلم نہیں سمجھتے. لیکن ایک زمانہ آئے گا، ابھی ہم خود امام زمانے کے منتظر ہیں، یہ ہمیں خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے. لیکن جب بھی کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں امام کی طرف مجھ جیسے آدمی کے ذہن نہیں جاتا ہے. بس میں جو امام کے منتظر ہوں صرف گھر کی تربیت کی وجہ سے منتظر ہوں، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مشکلات کی وجہ دین اور صاحب دین سے محرومیت ہے، تمام مشکلات کا حل دین اور صاحب دین کی موجودگی ہے. جب امام آئیں گے سارے مشکلات حل ہو جائے گا. تو موجودہ مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ نہ دین پر عمل ہو رہا ہے، نہ دین کی معرفت ہے، نہ صاحب دین ابھی ظاہر ہے. لیکن ہم شیعہ ہوتے ہوئے یہ احساس نہیں کرتے ہیں. مشکل کے وقت اگر بیمار ہو جائے ڈاکٹر یاد کریں گے، اگر مشکل میں پڑ جائے پولیس کو بلائیں گے، لیکن امام ذہن میں نہیں آتا ہے. یہ ساری مشکلات کی وجہ امام سے دوری ہے، خدا سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. دیکھیے ہم خود ابھی ظلم کو صحیح معنوں میں ہم نے نہیں سمجھا ہے. اگر اہل عالم کے سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں مادی ظلم سے زیادہ روحانی ظلم ہے، اور تمام مظالم کی وجہ دین سے اور صاحب دین سے دوری کی وجہ سے ہے، تو اہل عالم امام کے منتظر ہو جائیں گے. یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل عالم کے سامنے ثابت کریں گے تمام مشکلات کی وجہ دین سے دوری ہے. صرف دین نہیں ہے، دین کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے والے سے دوری ہے. پیغمبر کے بعد دین تھا لیکن دین نافذ کرنے والوں نے غلط نافذ کیا. تو ظلم جب بشر سمجھے کہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے، سیاسی ظلم، معیشتی ظلم، اخلاقی ظلم، گھریلو نظام میں ظلم، شہر کے نظام میں ظلم، ملک میں ظلم، عالم میں ظلم، جب یہ سب سمجھے کہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے تو سارے بشر امام کے انتظار میں جائیں گے. یعنی ظلم جو مؤثر ہے اس کی وجہ ہے کہ نہیں کہ ظلم زیادہ ہو جائے، بلکہ احساس ظلم زیادہ ہو جائے گا، ظلم کی شناخت زیادہ ہو جائے گا، سمجھیں گے کہ کتنی ظلم ہے. ظلم سے یہ دنیا بری ہوئی ہے، ابھی ہم نہیں سمجھ رہے ظلم سے دنیا بری ہوئی ہے. ایک اہم مرحلہ ہے کہ ہمیں سمجھنا مادی ظلم، روحانی ظلم، ظلم کے اقسام اور سمجھانا، اور اس ظلم کے اس تندور میں مظالم کو برداشت کرتے ہوئے راہ حق پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. عام حالت میں راہ حق پر ثابت قدم رہنا مشکل نہیں ہے. مولا خود نے فرمایا وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا، مشکلات سے دو چار ہو جائے اس وقت دیندار کم ہی رہ جائیں گے. تو ظلم زیادہ ہونے کے بعد امام آئیں گے، یعنی ظلم کی شدت اور حدت میں اہل حق راہ حق پر جب ثابت قدم رہیں گے تو ایسے اہل حق امام کو ساتھ دیں گے. پوری دنیا ظلم کی طرف اور یہ رائے حق پر ثابت قدم، اور یہ نہ صرف رائے حق پر ثابت قدم، اہل عالم کو حقیقت ظلم سے، ظالمین سے آگاہ کریں گے. کربلا کے پیغام یہی تھا، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہم تمہیں ظالم پہچاننے کے معیار بتاتے ہیں، باطل پہچاننے کے معیار بتاتے ہیں، ظالم کو رسوا کرتے ہیں۔ قیام کربلا کے ایک اہم ہدف یہی تھا کہ ظالم باطل پہچاننے کی صلاحیت امت کو دینا چاہتے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں نے یزید سمجھنے میں غلطی کی، ابھی ہم کیوں غلطی نہیں کرتے ہیں؟ اہل بیت کی اس عظیم قربانیوں نے ہمیں وہ بصیرت دی کہ یزید کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف سن 61 ہجری کے یزید تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اپنے زمانے کے یزیدوں کو بھی پہچاننا چاہیے۔ اس زمانے کے یزید چلا گیا، جہنم میں جل رہا ہے، اپنے زمانے کے یزیدوں کو۔ حسین یہی فرمائے، مجھ جیسا اس جیسے، میرے اور یزید کی بات نہیں فرما رہے ہیں، یعنی اہل حق باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا، جو حق کو مانتا ہے وہ باطل کے علمبردار کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے۔ یہ اسی طرح سے معجزات کے حوالے سے، بہترین استاد کسی سکول میں ہو لیکن شاگردان نالائق ہو، فرض کیجیے عبد القادر خان پاکستان کے ایٹمی شخصیت، اس کو لاؤ پہلی کلاس کے بچوں کے پاس یا پانچویں کلاس کے بچوں کے پاس، ان کو ایٹمی علم دے دے، پوری زندگی کوشش کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، بچوں میں صلاحیت نہیں ہوگی۔ کامیابی کے لیے شرط یہ کہ استاد میں بھی صلاحیت ہو، شاگردوں میں بھی صلاحیت ہو۔ امام اور پیغمبر اس وقت دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، امام اور پیغمبر میں کوئی کمی نہیں ہے، انسان کامل ہے، خدا کے بعد سب سے افضل ہستی ہے، تمام کمالات کے حامل ہے، تمام کمالات کے حامل ہے، لیکن بندوں میں صلاحیت چاہیے، بندوں میں صلاحیت چاہیے کہ پیغام امام کو سمجھ سکے۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ خطبہ ہے، فرماتے ہیں غدا تعرفونی وتعرفون کلامی وترون مقامی، کل تمہارے سمجھ میں آئے گا علی کیا کہہ رہا تھا، علی کیسے تھے، کل تمہارے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اب سمجھ میں آ گیا ہے، ابھی بھی اکثریت کے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ علی کو کس لیے چاہتے ہیں؟ علی کو انسان بننے کے لیے چاہتے ہیں، علی آئے ہیں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، علی آئے ہیں انسانوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے، علی آئے ہیں انسانوں کو فضائل انسانی دینے کے لیے، علی آئے ہیں وہ انسان جو حیوانیت کے ساتھ وجود میں آیا انسان کامل بنانے کے لیے۔ انسان اگر انسان بن جائے یہ دنیا جنت بن جائے گی، لیکن میں علی کو کس لیے چاہتا ہوں؟ یا علی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں، صرف تیری محبت ہے مجھ کو جنت میں ڈالو۔ میں علی کو چاہتا ہوں کس لیے؟ گناہ کروں اور جنت بھی جاؤں۔ تو میں نے علی کو سمجھا نہیں، علی آئے ہیں مجھ کو دنیا میں انسان بنانے کے لیے، جب دنیا میں انسان بنوں گا تو انسان کی جگہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ آپ نے وہ روایات پڑھی ہے کہ جو آخرت کے دن، قیامت کے دن جو جہنمی ہیں مختلف شکلوں میں ہیں، جانوروں کی شکلوں میں ہوں گے۔ ابھی بھی دنیا میں آپ ادبی تعبیر میں کہتے ہیں یہ کتا ہے، یہ سور ہے، یہ بھیڑیا ہے، یعنی کیا اس کی وہ اخلاق ہے۔ اور حقیقت میں بھی انسان اپنے عقیدہ اور عمل کے ذریعے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، جسم تو انسان ہے لیکن اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے، چوتھے امام نے اپنے صحابی سے فرمایا میرے انگلیوں کے درمیان سے دیکھو، دیکھا کہ حاجی بہت ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے، چند ہی انسان۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تو امام کے پاس معجزے میں کمی نہیں ہے، خدا کے پاس بخل نہیں ہے، انسانیت کی اصلاح کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہے خدا عطا کرتا ہے، امام کو ولایت حاصل ہے، ولایت تکوینی حاصل ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بشر میں وہ صلاحیت ہو کہ پیغام امام کو سمجھ سکے۔ بس معجزہ ہے لیکن بشر میں صلاحیت کی ضرورت، بشر بڑھ رہی ہے، بشریت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، بصیرت آ رہی ہے، یعنی 1000 سال پہلے 200 سال پہلے جو بشر ہے اس کی شعور اور صلاحیت کو دیکھو, ابھی دیکھو ابھی کی بشریت کافی آگے بڑھ چکی ہے, تو قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغام امامت کو پہنچائے. تو بشر کی بصیرت اور امام شناسی دین شناسی کے شعور مزید بڑھ جائے. دیکھیں حضرت امام خمینی نے علی کے ماننے والے تھے, چوم میں سے ایک تھے, کشمیر سے ان کے دادا گئے نا. اب دیکھیے اس نے کس حد تک بشر کو امام سمجھنے کے لیے تیار بنایا, اسلام سمجھنے کے لیے تیار کیا. رہبر معظم سید حسن نصر اللہ, دوسرے جو بزرگان ہیں, اب دیکھیے یعنی ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے, پہلے مرحلے میں ہماری خود معرفت صحیح ہو, ہماری خود بصیرت صحیح ہو, ہمارا خود عمل صحیح ہو, پھر ہم کو دیکھ کر خود بخود لوگ مکتب اہل بیت کی طرف آئیں گے. آپ اپنے بچے کا داخلہ دلوانا چاہتے ہیں کسی سکول میں, دیکھیں گے اس سکول کے بچے کیسے ہیں. اگر بچے صحیح ہے تو اپنے بچے کو کا داخلہ دلائیں گے, بچے صحیح نہ ہو تو داخلے نہیں دیں گے. بچے کا صحیح نہ ہونا کافی ہے. اسی طرح سے دوسرے لوگ اہل عالم شیوخ کی طرف دیکھیں گے. اگر شیعہ صحیح ہے تو تشیع کی طرف آئیں گے, امامت کی طرف آئیں گے, اگر صحیح نہ ہو تو نہیں آئیں گے. اسی لیے چھٹے معصوم نے فرمایا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے عیب کا باعث نہ بنو, ننگ کا باعث نہ بنو. فرماتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ جعفر ابن محمد کا شیعہ ہے اور نیک. فرماتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ آدمی جس کی تعریف گھر میں پرد نشین عورتیں بھی نہیں کرتی ہو. پرد نشین عورتیں جو گھروں سے نہیں نکلتی ہیں, وہ بھی اگر ہمارے شیعوں کی تعریف نہ کرے وہ ہمارا شیعہ اتنی پاکیزہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں حدیث میں پانچوں معصوم اگر 1 لاکھ کی آبادی ہو, اس 1 لاکھ کی آبادی میں ایک شیعہ ہو, اگر وہ سب سے افضل نہ ہو تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہ اگر اس قسم کے شیعہ ہو تو لوگ متوجہ ہوں گے. دنیا کو ایک شیعہ امام خمینی نے تشیع کی طرف متوجہ کیا, وہ معجزہ لے کر نہیں آئے تھے, انہوں نے تشیع کے اصولوں پر عمل کیا ہے, امام کی معرفت حاصل کی ہے, امام کے نقش قدم پر چلا ہے, تو مظہر صفات امام بن گئے. لوگوں نے دیکھا. دیکھیں آپ اس وقت باطل کے ساتھ نبرد آزما کون ہے, باطل کے مقابل میں کون ہے. عالم عرب کی واحد پارٹی جو اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے وہ حزب اللہ ہے. فلسطین والے تو اپنا مسئلہ بھی ہے نا, فلسطین والوں کا مقابلہ کرنا تعجب کی بات نہیں, ان میں بھی اکثریت تو مقابلہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ ان کی زمین چھن گئی ہے, ملک بدر ہو گئے ہیں. لیکن حزب اللہ وہ واحد پارٹی ہے جو صرف اسلام کے حکم کی وجہ سے, امام کے حکم کی وجہ سے باطل کے ساتھ نبرد آزما ہے. اور تاریخ عرب میں پہلی بار اسرائیل کو شکست انہوں نے دی ہے. تو آپ دیکھیے ممالک کے درمیان واحد ایران ہے, اسلامی ممالک کے درمیان جو اسرائیل کے ساتھ مقابلہ پر ہے. اور سوریہ اس کا حکمران علوی ہے, علوی شیعہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے, شاید اسی کا اثر ہے, اسی کا اثر ہے کہ عرب ممالک میں واحد ملک جو اسرائیل کے مقابل میں کھڑا ہے سوریہ ہے, باقی سب امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو ہیں. پورا عالم اسلام کے کیا حال, میں نے عرض کیا انتظار کرنے کے تقاضے کیا ہے, ہم انتظار امام کرتے ہیں. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات سے آپ راضی نہیں ہیں. اگر موجودہ حالات سے راضی نہیں ہیں تو کس چیز کے انتظار, آپ خوش ہیں تو کیوں انتظار کرتے ہیں. انتظار کا لازمہ یہ ہے کہ موجودہ حالات سے راضی نہیں ہیں. موجودہ حالات سے اگر راضی نہیں ہیں تو موجودہ حالات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. موجودہ حالات میں خطرات کیا ہے, دشمن کون ہے, دشمن کی سازشیں کیا ہے, دوست کون ہے، دوست کی کوششیں کیا ہیں، ہم کس طرح سے جیت سکتے ہیں، کس طرح سے ہار سکتے ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہمارے نقاط قوت کیا ہے، یعنی حالات حاضرہ سے باخبر ہونا ایک انتظار کرنے والے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ منتظر امام ہیں، جس طرح سے حدیث میں فرمایا انتظار امتی، فرمایا انتظار الفرج افضل اعمال امتی، انتظار امام زمانہ سب سے افضل عمل ہے. انتظار عمل ہے، کیسا عمل ہے؟ اس کا پہلا عنصر یہ ہے، انتظار کا مطلب یہ کہ آپ حالات حاضر سے ناراض ہیں، اعلیٰ حالات حاضر پر اعتراض کر رہے ہیں، حالات حاضر سے نفرت کر رہے ہیں اور بہتر حالات کے متمنی ہیں، بہتر حالات کو چاہتے ہیں. بس حالات حاضرہ کی شناخت ایک شیعہ کی اولین ذمہ داری ہے. زمانے کے یزید سے بھی آگاہ ہو جائے، یزیدیوں سے بھی آگاہ ہو جائے، حسینی کردار ادا کرے. داستان کربلا کو سن 61 ہجری کے کربلا کے میدان کے ساتھ محدود نہ کرے. یہ سلسلہ کل ارض کربلا کل یوم عاشورا کے اس قول پر عمل کرے. تو آپ دیکھ رہے کہ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. عالم اسلام کی کیا حالت ہے؟ سارے عالم اسلام کے حکمران سب کے سب پٹھو ہے مغرب کے، آپ خود دیکھ رہے ہیں. عالم اسلام کے سب سے مقدس حکمران جو لوگ سمجھتے تھے مقدس ہے، سعودی عرب، سب سے بڑا نوکر ہے، سب سے بڑا خدمت گزار ہے امریکہ کا، امریکہ کے تمام مفادات کی حفاظت کرنے والا سعودی عرب. تو ہمیں اپنے زمانے کے یزیدیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا، یزیدیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور اپنے زمانے کے حسین کے نقش قدم پر چلنے والے انسانوں کو بھی پہچاننا ہوگا، ان کے ساتھ رہنا ہوگا. صرف مختار کی تعریف کرتا نہ رہے، اپنے زمانے کے مختار کے ساتھ بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ مختار کے ہم قدردانی کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرنے والے دشمنوں کے غلط تاریخ کے دھوکے میں ہیں، لیکن اپنے زمانے کی ذمہ داریاں زیادہ ہے. تو دیکھیے، سعودی عرب کے حکمرانوں کے دادا نے لکھ کے دیا، ابھی میڈیا میں آیا ہے، العالم نے دکھایا وہ خط اسرائیل کو، کہ میں تا روز قیامت تمہاری خدمت کرتا رہوں گا. اور نہ صرف لکھ کے دیا، ممکن ایک دفعہ لکھ کے دے دے عمل نہ کرے، لکھ کے دینے کے بعد اب تک سعودی عرب عمل کر رہا ہے. ایک دفعہ عرب اسرائیل کی جنگ میں سعودی عرب نے کچھ اسلحہ بھیجا اردن میں، بعد میں دیکھا سارے اسلحہ ناکارا ہے، سارے اسلحہ جو بھیجا تھا سب کے سب ناکارا ہے. جن کو پھینکنے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی وہاں پر بھیج دیا تھا اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے. میڈیا میں کہتا سعودی عرب نے اتنا اسلحہ بھیجا، جب انہوں نے کھول کر دیکھا سب کے سب ناکارا. اسرائیل درد سر ہیں امریکہ کے لیے. کیوں؟ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے عالم اسلام امریکہ سے نالان ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو، انگلینڈ اور سعودی عرب دونوں کو وجود، یعنی اسرائیل اور سعودی عرب دونوں کو وجود میں لانے والا انگلینڈ ہے. تاریخی حقائق ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں شریف مکہ کے ساتھ جو سید تھا اس کو شکست دینے کے لیے جنگ میں 25 مرتبہ جنگ لڑی، انگریز کے فورس کے مدد سے سعودی عرب والے جیت گئے، آل سعود جیت گئے. اور ان کو وجود میں لانے والا انگلینڈ اور ان کی حمایت کرنے والا امریکہ ہے، دونوں ایک جیسا ہے، دونوں ابھی تک امریکہ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اسرائیل سے زیادہ سعودی عرب کر رہا ہے. کیوں؟ اسرائیل وجود میں آنے کے بعد عالم اسلام ناراض ہے، عالم عرب ناراض ہے. اسرائیل کو مسلسل پیسہ دینا پڑتا ہے، ہر سال کھلا دیتا ہے 3 ارب ڈالر ہے، جو مخفی دیتا ہے وہ اپنی جگہ پر، جو اسرائیل کے دوستوں کو دیتا ہے اپنی جگہ پر، جو اس سلسلے میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن سعود عرب امریکہ کی جیب ہے در حقیقت، جہاں بھی امریکہ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے سعود عرب خرچ کرتا ہے۔ ابھی ایران کو روس کو شکست دینے کے لیے اپنے تیل کی قیمت کم کر دیا اور $100 ارب نقصان اٹھایا، ابھی تک اٹھا رہا ہے، جان بوجھ کر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مینا کے واقعہ کو دیکھیے، سعود عرب حج کے ذریعے بہت کماتا ہے، پچھلے سال کے حج کے بارے میں میڈیا میں یہ اعلان ہوا کہ $16.5 ارب حج اور عمرہ اس کے چند برابر عمرہ سے کماتا ہے۔ کیوں؟ فرض کیجیے ایران کے تعداد آپ بتاتا ہوں، حج میں 65,000 64,000، عمرہ میں 800,000 لوگ جاتے ہیں، اسی تناسب سے پیسہ زیادہ کماتا ہے۔ سعود عرب کے تیل کا مرکز شوم کا علاقہ ہے، سعود عرب عالم اسلام میں سونے میں دوسرا مقام پر فائز ہے ملیشیا کے بعد، وہ بھی شیعہ علاقہ ہے، وادی فاطمہ جناب سید کے نام پر، وادی فاطمہ، اس وادی میں سونا نکلتا ہے، لیکن شیعہ سب سے محروم گروہ ہے، وہاں پر سب سے زیادہ محروم گروہ ہے، ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن سعود عرب کے شیعوں کے پاس وہابیوں کے تمام سوالات کے جواب موجود ہے، اسی لیے کوئی وہابی سعود عرب کے شیعہ کو وہابی نہیں بنا سکتا۔ لیکن وہابیوں کے نظر میں شیعہ بھی کافر مشرک ہے، اور بریلوی جو بھی صوفیہ کو مانتے ہیں سب کے سب مشرک ہے، لیکن اس کے باوجود شیعوں کو قتل عام کرتے ہیں، تکفیری سب، تصوف کے ماننے والوں کو اتنا نہیں کرتے، جبکہ مشرک ہونے میں احسان ہے، فرق کیا ہے، ان کو اپنے مذہب میں لا سکتے ہیں، شیعوں کو اپنے مذہب میں نہیں لا سکتے، اتنے علمی مذہب ہے کہ کوئی سعود عرب میں تاریخ، عربی ادب، اسلامیات، اس قسم کے علوم کے استاد شیعہ نہیں بن سکتا ہے، انہیں خوف ہے کسی بہانے سے شیعہ استاد بات کرے گا وہابی طالب علم کو شیعہ بنائے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کی خیانتیں، ابھی وقت زیادہ آیا، بے شمار خیانتیں ہیں، ہمیں اپنے زمانے کے یزیدوں کو سمجھنا ہوگا، یزیدوں کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ دیکھتے پیغمبر کو حکم ہوا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یا رسول اللہ، یا ایہا النبی، جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر جہاد کرو کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، اور سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ منافقین کے ساتھ۔ آپ خود دیکھتے ہیں کفار کے ساتھ پیغمبر نے جنگ لڑی، منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، اسی لیے دوم پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے دوم نے تلوار نکالی، وہاں کے دفن کرنا نہیں دیتا ہوں، پیغمبر ابھی منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑے ہیں، واپس آئیں گے، حضرت موسیٰ کی طرح خدا کے ساتھ ملنے گئے ہیں، واپس آئیں گے اور منافقین کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ ظاہر ہے وہ کچھ اور ہدف تھا، کیونکہ اول نہیں تھا، اول کے پہنچنے تک ایسے بہانہ کیا کہ پیغمبر کو نہ دفنایا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین کے ساتھ جنگ کا حکم، لیکن پیغمبر حکم خدا کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، جنگ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، بعض تلوار کی جنگ ہوتی ہے، بعض فکری جنگ، حکمت عملی کی جنگ، منافقین کے ساتھ جنگ حکمت عملی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقابلہ ہوتا ہے، سعود عرب جیسے منافقین کے ساتھ ایک مقابلہ ہوتا ہے، ان مقابلوں میں حکمت عملی اپنانا ہے اور بہترین راستے کو اپنانا ہے، لیکن مقابلہ کرنا ہے، یہ ہمیشہ دشمن کے آلہ کار ہے، دوست کے لباس میں آنے والے دشمن ہیں، دشمن دشمن بن کر نقصان کم پہنچا سکتا ہے، دوست کے بحث میں جب آتا ہے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایام محرم منانے کا ایک ہدف یہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ ہے، محبت کا تقاضا ہے، مودت کا فریضہ ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک وجہ یہی ہے کہ پیغام کربلا اسوہ کربلا کو عام کرے۔ آج میرا دل چاہتا ہے سفیر حسین کا ذکر کروں. آپ دیکھیں تکفیری لوگ کس طرح سے, میں انشاءاللہ کل عرض کروں تکفیری کا حوالے سے, کس طریقے سے بچوں کا قتل عام کرتے ہیں, عورتوں کا قتل عام کرتے ہیں, بوڑھوں کا قتل عام کرتے ہیں. رحم نام کی چیز ان کے پاس ہے, انسانیت کے نام نہیں, یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں. لیکن حضرت مسلم جب حامی نے پروگرام کیا کہ آپ دروازے کے پیچھے بیٹھیے, ابن زیاد میرے عیادت کے لیے آئے گا, میں اشارہ کرتا ہوں آپ اس پر حملہ کریں, ختم کر دیں اس کو, یہ خدا کے دشمن ہیں. پروگرام کے مطابق بیٹھ گئے, لیکن بعد میں ابن زیاد آیا, اشارہ بھی ہوا, واپس چلا گیا. حضرت مسلم نے قتل نہیں کیا. اس موضوع پر سابقا بھی میں نے گفتگو کی ہے, آج ایک مختصر جملہ عرض کرتا ہوں کہ ایک وجہ یہی فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے اچانک کسی مسلمان پر حملہ نہیں کرنا, یا بہتر کہوں حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا مسلمان اچانک کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے. لا يفتك المؤمن المؤمن قید الفتح, یہ روایت شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے, متعدد کتابوں میں ہے, لیکن تکفیری ظاہر حکم پیغمبر پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. مؤمن اچانک کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے, کوئی غافل ہے, بے خبر ہے, اچانک اس پر حملہ کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اہل بیت حکومت نہیں چاہتے تھے, حکومت چاہتے تھے اقدار کے لیے, انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے. اگر اقدار کی خلاف ورزی ہو وہاں اقدار کے حفاظت کرتے تھے, حکومت تو خیر بات کہتے تھے. علی نے فرمایا اطلب النصر بالجو, کیا تم مجھ علی سے چاہتے ہو کہ ظلم کے ذریعے حکومت حاصل کروں؟ ممکن نہیں علی ظلم کے ذریعے حکومت حاصل کرے. حکومت اقدار کو بچانے کے لیے ہے. دنیا والوں کے پاس حکومت کرنا خود مقصد ہے, یہاں پر حکومت ذریعہ ہے. یہی وجہ تھا کہ حضرت مسلم, اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ جو خود حضرت مسلم نے بیان فرمایا یہی تھا کہ حدیث نبوی ہے کہ مؤمن اچانک کسی پر حملہور نہیں ہوتا ہے. یہ آل محمد کی سیرت ہے. آپ نے حسین کو دیکھا نا, لشکر ہور پیاسے تھے, کسی نے کہا تھا مولا سب پیاسے ہیں, بہترین موقع ہے سب کو ختم کریں گے, پیاسے لوگ لڑ نہیں سکتے, لیکن حسین نے سب کو سیراب کرایا. بلکہ کوئی آخر میں آنے والے کے جانور پیاسا تھا, خود امام بے نفس نفیس جاتے ہیں اور اس کے جانور کو پانی پلاتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس دروازے تک ہم پہنچ رہے ہیں, عظمت کے دروازے, فضیلت کے دروازے. حضرت مسلم ہزاروں نے بیعت کی تھی لیکن تنہا ہو گئے. اگر ہم کبھی تنہا ہو جائے پریشان نہ ہو, حضرت مسلم کی سیرت تنہا ہو گئے, اس حد تک تنہا ہو گئے کوفہ کی گلیوں میں راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں. ہزاروں سال اچانک تنہا ہو گیا, دل پر کیا گزرتا ہے؟ ایک آدمی پہلے سے غریب و بےکس ہو, اس کے لیے تنہائی قابل برداشت ہے, لیکن ہزاروں آپ کی جان پر, آپ پر جان قربان کرنے والے تھے, اچانک تنہا ہو جائے, دل پر کیا گزرتا ہو. پہنچ گئے دروازے پر, مؤمنہ کھڑی تھی, فرمایا احمد اللہ, خدا کے کریم کچھ پانی اگر ممکن ہو دیجیے. توبہ اندر چلے گئے, پانی لا کر دے دیا. حضرت نے پانی پینے کے بعد, شکریہ ادا کرنے کے بعد وہی کھڑے رہے. تو آنے عرض کیا ایک شخص, ایک مسافر, ایک ناشناس, میرے دروازے پر کھڑے نہ رہے، شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں، میں پسند نہیں کرتی ہوں میرے دروازے پر کوئی اجنبی کھڑا رہے۔ ایک باعزت انسان کے لیے یہ جملہ کتنا ناگوار ہے، کوئی خاتون کہہ رہی ہے آپ چلے جائے یہاں کھڑے نہ رہے۔ فرمایا احمد اللہ، اس شہر میں میرے کوئی گھر نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے آج کی رات جگہ دی تو کل پیغمبر خدا آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ کون ہے؟ فرمایا میں سفیر حسین مسلم ناطقی۔ اس جملے کو سننا تھا تو آپ کے پائے مبارک پر گر پڑی، مولا یہ تو میری شرافت ہے، میری قسمت ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ پہنچ گئے، دولت سرا میں لے گئی، خاطر خواہ عزت کی مہمان کے کمرے میں آپ کو بٹھایا، پانی لایا، کھانا لایا، خدمت کے لیے تیار تھی۔ رات کافی گزرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں تھا، لیکن بیٹے نے شک کیا، اصرار کرنے پر ماں نے قسمیں کھلانے کے بعد کہا بیٹا ہم بہت خوش قسمت، سفیر حسین ہمارے مہمان ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، جنت کی ضمانت ہو گئی۔ وہ ملعون خاموش رہتا ہے لیکن صبح سویرا نکلتا ہے، محمد ابن اشعث کے بیٹے سے کہتا ہے تم کہاں پھر رہے ہو مسلم ہمارے گھر پر؟ محمد ابن اشعث 70 فوجیوں کے ساتھ ابن زیاد کے حکم سے آتا ہے، حضرت مسلم تو اک گھر کے باہر گھوڑوں کی آواز سنی، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت مسلم سے تو نے عرض کیا مولا آپ نے نہ کچھ کھانا کھایا، رات پر عبادت میں گزری، آرام نہیں دیا، میں دروازہ بند رکھتی ہوں، آپ نہ جائیے۔ لیکن مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ایک مومن کی دولت سرا پر اغیار حملہ ور ہو جائے۔ اسی گفتگو کے دوران کچھ دشمن گھس آئے، دروازہ توڑ کر حضرت مسلم کی غیرت نے برداشت نہیں کی۔ یا مسلم تو اگے گھر کی بھی حرمتی کو آپ نے برداشت نہیں کی، اے کاش شام غریباں کے وقت آپ ہوتے، خیموں میں لگی ہوئی آپ کو آپ دیکھتے، سیدانیوں کی پراکندگی کو آپ۔ حضرت مسلم نے دروازوں کو سپر بنایا، باہر نکلے، دشمنوں کو تو اگے گھر سے باہر کر دیا، جنگ لڑی، دشمن کو شکست دی۔ محمد ابن اشعث ابن زیاد کو پیغام بھیجتا ہے مزید نفری کی ضرورت ہے، ابن زیاد کہتا ہے محمد یہ بتاؤ ایک آدمی کے ساتھ تم جنگ کرنے گئے ہو، شکست کھا رہے ہو، کل اگر میں کسی اور مقام پر تمہیں بھیجوں، اس سے زیادہ طاقتور فوج کی طرف بھیجوں، تم کیا کرو گے؟ محمد ابن اشعث کہتا ہے ابن زیاد تم سمجھتے ہو کیوں کہ کسی عام آدمی کے ساتھ جنگ کے لیے تم نے مجھے روانہ کیا ہے؟ شیروں کے گھرانہ آل محمد کے شیر کے ساتھ میں جنگ لڑ رہا ہوں۔ ابن زیاد پیغام بھیجا ہیلہ کرو، مکر سے کام لے لو، اسلامی قانون میں یہ حکم ہے جب کسی کو امان دیتے ہیں پھر اس کو قتل بھی نہیں کرنا ہے، جیل بھی نہیں ڈالنا ہے، یہ حکم ہے۔ حضرت مسلم کو امان دیا، حضرت مسلم کافی تھک چکے تھے، کافی زخمی ہو چکے تھے، چھتوں سے بھی پتھراؤ ہو رہا تھا، آگ بسا اوقات گرا رہے تھے، اس حد تک چاروں طرف سے جب حملہ ہوا، انسان میدان میں بہتر لڑ سکتا ہے، تنگ گلیوں میں لڑنا آسان نہیں ہے، یہی وجہ تھا کافی تھک گئے تھے۔ دیوار سے تکیہ لگایا اور امان نامہ کو قبول کیا، قبول کرتے ہی آپ کی تلوار چھین لی، آپ نے فرمایا یہ پہلی خیانت ہے، امان دینے والی کی تلوار نہیں چھینی جاتی۔
ابن زیاد کے پاس آپ پہنچ گئے، آپ کی نگاہ سراہی پر پڑی، آپ پیاس لگی، زخمی بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، پیاس لگی، پانی مانگا، کوئی معیوب نہیں ہے، خصوصاً اسیر کی خواہشات پوری کرنا اسیر کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ محمد ابن حریش نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ حضرت مسلم کو پانی دے دو۔ پانی پہنچ گیا، کیسے ہی آپ کے دہان مبارک کے نزدیک پہنچا، خون کا قطرہ گرتا ہے، پانی تو واپس دوبارہ لایا گیا، دوبارہ خون کا قطرہ پانی میں گرا، پانی واپس، تیسرے مرتبہ جب پانی پہنچا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو کر پانی میں گرا۔ آپ نے فرمایا، یہ پانی میری نسبت میں نہیں، مولا آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے، صرف آپ کی قسمت نہیں ہے، سارے شہداء کربلا پیاسے شہید ہونے والے۔ حضرت مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، کسی نے کہا امیر کو کیوں سلام نہیں کرتے ہو؟ فرمایا، مالی امیر سوا حسین، میرا امیر صرف حسین ہے۔ حضرت مسلم رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، کسی نے کہا، حضرت مسلم آپ خلیفہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ جیسا ارادہ رکھنے والا رویا نہیں کرتا۔ فرمایا، میں اپنی لیے گریا نہیں کرتا، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں، جو اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں آ رہے ہیں۔ کتنا باوفا سفیر تھا، ان لمحات میں حسین کے لیے رو رہے تھے۔ آپ کو لے گئے دار الامار کے چند پر، آپ دیکھیں آل محمد کے ہاں تربیت پانے والے مسلم، فرماتے مجھے نماز کی اجازت دو۔ نماز پڑھی، دعا کی، خدایا میرا اور اس قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر وہ قاتل آتا ہے، آپ کے سر ادھر کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کرتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کسی شہید کے ساتھ پیش نہیں آیا، آپ کے جسم ادھر کو دار الامار کی چھت سے نیچے گلی میں گرا دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت ہانی اور حضرت مسلم دونوں کے پائے مبارک میں رسی ڈال کر ابن زیاد کے سپاہی کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے لے جا رہے ہیں۔
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔
اللهم انا نسألك ونسأل عليك باسمك العظيم العظيم العز الجل الكبير، يا الله، خدایا دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ شایان حیدر کرار، عزاداران حسینی، جہاں کہیں بھی ہو خدایا ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ہمارے عزاداران کی حفاظت فرما، ہمارے شہداء و مظلومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔